الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین فی الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. درود پڑھیے محمد. بارے دیگر صلوات پڑھیے محمد. عزیزان محترم، شاہ کربلا ٹرسٹ، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور انجمن غمخانہ عباس کی جانب سے آج اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. خداوند عالم ہمارے اتحاد کو اسی طرح باقی رکھے. انشاءاللہ ملت کی تمام تنظیموں، تحریکوں، انجمنوں، ٹرسٹ کو آپس میں مل کر تشیع کی عزت اور بقا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کرے کہ اس دوران غیبت کبریٰ میں جو ذمہ داری ہم سب کے کندھوں پر عائد ہے، ہم اس ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو باہم مل کر ادا کر سکیں انشاءاللہ. اپنے اس کام کو اخلاص کے ساتھ ان نوجوانوں نے انجام دیا. ان کے اس اخلاص کی خاطر خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درحقیقت آج کی مجلس اظہار عقیدت ہے. ایام فاطمیہ ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام. کہ یقیناً ہمارے اتحاد اور اتفاق کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا دامن ایک بہت عظیم دامن ہے، لیکن بعض اوقات مشکلات آ جاتی ہیں، بعض اوقات اختلاف آ جاتا ہے، تو پھر خدا کی جانب سے کچھ ایسے اہتمام ہوتے ہیں کہ امت، قوم اپنے ان اختلافات کو بھلا کر پھر یکجا ہو جاتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اصل ہدف، مقصد زندگی ایک ہی سمت رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اسی راستے پر ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. عزیزان محترم، جس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، دو چیزوں کی پہلے میں وضاحت کر دوں، یا دو چیزوں میں آپ کے سامنے ایک چیز کو بیان کر دوں. ایک یہ کہ میرے نام کے ساتھ جو بچوں نے اشتہار بنایا، اس میں مولانا بھی لکھا اور ڈاکٹر بھی لکھا. وضاحت کرتا چلوں کہ نہ ہی تو میں مولانا ہوں، نہ ہی ڈاکٹر ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور وہ بھی بہت نالائق سا طالب علم. یقیناً اشتباہ ہوا، مغالطہ ہوا، اس اشتباہ کے اندر دوستوں سے یہ چیز چھپ گئی، اس کو آپ درگزر فرمائیے گا. نہ مولانا ہوں، نہ ڈاکٹر ہوں. دوسری چیز جس کی جانب اظہار کروں اور وہ یہ کہ حقیقت میں شہید قاسم سلیمانی اور ایسی شخصیات کے بارے میں ان کے بارے میں کچھ بیان کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے بہت مشکل کام ہے، جن کے اخلاص کا اثر پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک ایسا شہید کہ جس کا جنازہ اس شان سے اٹھا کہ اس سے پہلے کسی شہید کا جنازہ نہیں اٹھا تھا، ایک ایسا شہید کہ جس کو پانچ معصوم اماموں کی بارگاہوں سے لوگوں کا کندھا ملنا شروع ہوا ہے، کہ جس نے امام کاظم، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی کے حرم سے اپنی تشییع کا سفر شروع کیا، وہاں سے پھر اس کے جنازے کو کاندھوں کاندھوں اٹھا کر نجف پہنچایا گیا، پھر وہاں سے اس کا جنازہ اس جگہ پہنچا کہ جہاں ایک بیٹا حسرت سے باپ کو دیکھتا رہا تھا کہ میں اپنے باپ کو جنازہ نہیں اٹھا سکتا، اس جگہ اس کا جنازہ پہنچا کہ جہاں ایک بیٹا حسرت سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ باپ سامنے ہے میں کفن بھی نہیں دے سکتا، اس جگہ تشییع جنازہ ہوئی، شاندار تشییع جنازہ ہوئی۔ کربلا کے اندر یقیناً جب بھی کسی کا جنازہ اٹھتا ہوگا، مخصوصاً وہ جانے والا حسین کا وفادار اور عزادار ہوتا ہوگا، تو بس دل کہتا ہے کہ روح تڑپ کر کہتی ہوگی مولا حسین شرمندہ ہوں۔ اس شان کے ساتھ یہ جنازہ وہاں آیا، اس کے بعد وہاں سے نکلا اور وہاں سے یہ جنازہ مشہد پہنچایا گیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنازے کو قبول کیا، لاکھوں کا مجمع، پھر تہران، پھر قوم، پھر اہواز، اور اس کے بعد کرمان اپنی آخری منزل تک یہ جنازہ پہنچا۔ تاریخ تشیع میں شاید کسی شہید کا یہ سب سے پہلا جنازہ ہے جو اتنی عظمت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کرمان جس شہر سے تعلق ہے قاسم سلیمانی کا، وہاں کی آبادی 7 لاکھ 8 لاکھ افراد پر مشتمل، اور جنازے کے وقت وہاں تقریباً 2 ملین افراد موجود تھے۔ خوب ایسی ہستی کہ جس کے اخلاص کا ایک منظر اس کے جنازے سے نظر آیا، ایک ایسی ہستی کہ جس نے پوری عالم میں انسانیت کے باحریت، غیرت، عزت انسانوں کو مجتمع کیا۔ بس ایسی ہستیوں کے بارے میں بیان یقیناً معمولی نہیں ہے، مجھ جیسے کہ بسات میں نہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ بیان کروں، چند نکات کو جو ظاہر ہیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عزیزوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دی، سورہ نساء کی آیت ہے، خداوند عالم قرآن کریم میں ہر مسلمان کو مخاطب کر کر کچھ پیغام دیتا ہے، ہر مومن کو خداوند عالم مخاطب کر کے پیغام دے رہا ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت کی خصوصیات میں سے چند خصوصیتیں یہ ہیں کہ ان کی زندگی قرآن کریم کی بہت ساری تعلیمات کو اپنے اندر رکھتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ بہت ساری قرآن کی آیات کو شہید کی زندگی پر منطبق کر سکتے ہیں، اس کا مزداق نظر آئے گا قاسم سلیمانی آپ کو۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دی، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، کیا ارشاد ہے؟ خداوند عالم کا ایک عمومی خطاب ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، اور کس عالم میں قتال نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس حالت میں تم قتال نہیں کرتے کہ پسے ہوئے لوگ کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم تلے دب رہے ہیں، اور وہاں کے مرد، عورتیں اور بچے یہ آواز دے رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ظالم بستی سے نجات عطا فرما، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، ہمارے لیے اپنی جانب سے ایک ولی اور سرپرست بھی قرار دے، ہماری جانب سے اپنا ایک ہمارے لیے کوئی مددگار بھی قرار دے۔ توجہ کیجیے گا، یہ آیت ہے، عمومی خطاب ہے، خداوند عالم نے کہا وما لکم، تم سب کو کیا ہو گیا، عمومی خطاب تمام مسلمانوں سے، جہاں کہیں بھی دنیا کے اوپر جب تمہیں مظلوموں کی آواز آئی، مظلوموں میں خدا نے تینوں گروہوں کا بیان کر دیا، من الرجال والنساء والولدان، یعنی ایک امت کے کتنے افراد ہوتے ہیں، یا مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں، لیکن خدا نے الگ الگ کر کے بیان کیا کہ مرد بھی پکار رہے ہیں، عورتیں بھی پکار رہی ہیں، بچے بھی آواز دے رہے ہیں، یعنی ظلم اس سطح کا ہے کہ وہ ظلم فقط مردوں پر نہیں ہوتا، اس ظلم کے تلے عورتوں کو بھی دبایا جا رہا ہے. وہ ظلم فقط مرد اور عورت تک نہیں رکا، اس ظلم کے تحت بچوں کو بھی پیسا جا رہا ہے، اور ہر کسی کی زبان پر آواز ہے کہ اے خدا اس ظلم سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو فقط تیری ذات ہے. اے پروردگار، ہمیں اس ظلم سے نجات عطا فرما، اپنی جانب سے ہمارے لیے ولی و سرپرست، ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی مددگار قرار دے. عزیز، جب اس آیت ہے سورہ نساء کو آپ لائیں گے آج کے حالات میں، آپ کو نظر آئے گا کہ قاسم سلیمانی خداوند عالم کی جانب سے وہی ولی، سرپرست اور مددگار بن کر آیا. کبھی یمن کی سرزمین پر پہنچا، کبھی اس نے شام میں اپنے قدم رکھے، کبھی عراق کے اندر آیا، اور کبھی ایران کے اندر اس نے کاموں کو انجام دیا. ان تمام سرزمینوں پر جو مظالم تھے، جو داعش بنائی گئی تھی، اس نے جو مظالم ڈھائے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. دنیا نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان تمام کلپس کو دیکھا ہے کہ جس کے اندر یہ داعش کے افراد مردوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. تمام افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواتین کے شکم کو چاک کر کر ان کے شکموں سے بچوں کو نکال کر نوکے سنا پر لٹکا دیا گیا. آنکھوں سے دیکھا گیا کہ انسانوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، زندہ زندہ ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں پانی میں ڈال دیا گیا، جلا دیا گیا. جو بربریت آپ تصور کر سکتے ہیں، جو تاریخ اسلام انسانیت کی بربریت تھی، وہ تمام کے تمام دوبارہ آئی. ایسے میں افراد پکار رہے تھے کہ پروردگار اپنی جانب سے کوئی رہنما قرار دے، پروردگار اپنی جانب سے کوئی مددگار قرار دے. ہم پس رہے ہیں، ہم دب رہے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم مشکل میں ہیں. عزیزوں، ایسے عالم میں خدا وند عالم نے قاسم سلیمانی کو چنا ہے. قاسم سلیمانی خدا کی طرف سے مدد بن کر پہنچا ہے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وند عالم زمین پر مدد کے لیے خود نہیں آتا، خدا وند عالم مددگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے، اللہ ولی ہے، سرپرست ہے صاحبان ایمان کا. لیکن انصاف سے بتائیے کہ اللہ زمین پر مدد کے لیے خود کبھی بھی نہیں آیا. خداوند عالم کے مددگار ہوتے ہیں. اگر اول اسلام ہے تو اول اسلام میں خدا کے دین کے مددگار علی ابن ابی طالب ہیں، اور اگر اس کے بعد کا زمانہ ہے تو ایک زمانہ آئے گا جب اسلام کو ضرورت پڑے گی تو مددگار امام حسین بن کر آئیں گے، اور دوران غیبت کبرہ بھی یہ مدد کا سلسلہ جاری ہوگا. خداوند عالم کچھ لوگوں کو چنتا ہے جو مدد کرتا ہے. یہ شہید قاسم سلیمانی انسانوں کے مددگار بن کر پہنچے. واقعات بہت سارے ہیں، یقینی بات ہے میں واقعات کی طرف بہت توجہ نہیں دوں گا، ہمیں پیغام لینا ہے اس شہید سے. ہم آج متاثر ہیں اس شہید سے، ہر آنکھ اس شہید کی آنکھ کے غم میں روئی ہے. گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین کہ جو بہت زیادہ اجتماعی معاملات سے سروکار نہیں رکھتی، اس شہید نے انہیں متاثر کیا ہے. وہ افراد جو عام زندگی گزارتے ہیں، اس شہید نے انہیں متاثر کیا ہے. اس شہید کی تاثیر ہے، اس شہید کا ایک پیغام ہے سب کے لیے، لہذا ان پیغامات کو لیتے ہیں. لیکن قاسم سلیمانی کیسے مددگار بنے آپ کے سامنے ہیں. ایک واقعہ یا دو واقعات بیان کروں. جو اربیل کا علاقہ تھا، جو اہل سنت کا علاقہ ہے، جہاں پہ اہل تشیع نہیں تھے، عراق کے اندر، وہاں جو اس قبیلے کا سردار تھا، مسعود بارزانی اس کا نام ہے، بیان کرتا ہے کہ ہم چاروں طرف سے گھر گئے تھے، چاروں طرف سے داعش نے ہمیں آ کر گھیر لیا تھا اور ظلم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. داعش کا جو طریقہ کار تھا وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. ان کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ پکڑ کر فقط جو ان کے سامنے مقابلہ کرتے تھے انہیں مارتے تھے. میں نے آپ سے کہا خواتین کو انہوں نے نہیں چھوڑا، بچوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، بوڑھوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، سنی کو انہوں نے مارا، شیعہ کو انہوں نے مارا، عیسائیوں کے گلے کاٹے ہیں سیریا کے اندر. لہذا قاسم سلیمانی ایسے میں مددگار بن کر آئے. مسعود بارزانی کہتے ہیں ہمارا علاقہ اربیل کا گھیر لیا گیا، داعش نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے. ہمارے نوجوان تھے، مقاومت کر رہے تھے، استقامت دکھا رہے تھے، لیکن بہرحال ہمارے پاس نہ وہ وسائل تھے، نہ اسلحہ تھا، ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد بھی کم تھی. آہستہ آہستہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارا علاقہ اب کولیپس کر جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ آتے چلے جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے. کہتے ہیں ایسے میں چونکہ سنی علاقے سے عراق کے، کہتے ہیں میں نے پہلا رابطہ امریکہ سے کیا، وہاں فون کیے، میں نے کہا کہ ہم اس طرح گھر گئے ہیں، آپ کی فوجیں یہاں موجود ہیں، آپ اپنی فوج کو بھیج کر ہمیں بچائیے، ہمارے ساتھ بچے ہیں، خواتین ہیں. امریکہ کی طرف سے جواب دے دیا کہ ہم تمہیں نہیں بچانے سا نہیں آ سکتے. دوسرا رابطہ سعودی عرب سے کیا گیا کہ آپ ہمیں بچائیے، مدد کیجئے. عزیزو، یہ میں آپ کے سامنے حقائق بیان کر رہا ہوں، جا کے نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. نوجوان مسعود بارزانی اربیل کا سردار تھا، اس نے یہ بات بیان کی. کہا سعودی عرب سے رابطہ کیا، سعودی عرب نے جواب دے دیا ہم نہیں بچا سکتے. نہ چاہتے ہوئے ہم نے ایران سے رابطہ کیا، ہم نے کہا ہمیں بچایا جائے، مظلوم ہیں، پس گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، مشکل آ گئی ہے. کہتے ہیں ہم نے ایران سے رابطہ کیا، ہمیں ایران سے جواب ملا کہ قاسم سلیمانی کا یہ نمبر ہے، اس سے رابطہ کرو. قاسم سلیمانی موجود تھے عراق کے اندر، اور جب مسعود بارزانی کہتا ہے میں نے رابطہ کیا، قاسم سلیمانی نے ایک پیغام دیا، کہا کہ تم فقط یہ جو رات ہے، شام ہو چکی تھی، کہا یہ رات گزار لو اور صبح انشاءاللہ میں تمہارے پاس ہوں گا. مسعود بارزانی کہتا ہے کہ رات گزارنا بہت دشوار تھا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ رات شاید نہ گزر پائے، چونکہ دشمن چار طرف سے گھیر چکا ہے، اسلحہ نہیں ہے ہمارے پاس، وسائل کی کمی ہے، نوجوان مارے جا چکے ہیں. قاسم کہتے ہیں بہرحال ایک وقت ایسا آ گیا، یہ تو ہمیں کرنا ہوگا. پھر ہمت دلائی، ہمیں تشویق کی، ہمیں جہاد سکھایا، یعنی فون کے اوپر بات ہو رہی ہے، تمام باتیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں ہمت دلائی، شوق دلایا کہ بہرحال اس راستے میں آگے بڑھنا ہے. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو قاسم سلیمانی اپنے وعدے کے مطابق اپنے 50 سپاہیوں کو لے کر اربیل اندر آ گیا. خدا جانے کہ کیسے محاصرہ توڑ کر یہ مجاہد وہاں تک پہنچا. اللہ، مسعود بارزانی کہتا ہے پھر ہم نے جہاد کیا، قاسم سلیمانی ان کے 50 سپاہیوں کے ساتھ مل کر لڑائی لڑی اور دشمن کو شکست دی. وہ دشمن جو چاروں طرف سے گھیر چکا تھا اسے پیچھے بھگایا، بھاگ گئے دشمن. اسی میں دشمنوں کا ایک کمانڈر اسیر ہوا. مسعود بارزانی نقل کرتا ہے کہ جب ہم نے اسے اسیر کیا، قیدی بنایا، اس کو بلایا، اسے بلا کر انٹرویو کیا، پوچھا کہ تم تو اتنی بڑی طاقت میں تھے، اتنی بڑی تعداد تھی، اتنا تمہارا اسلحہ تھا، امکانات تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود تمہیں شکست ہوئی، کیا وجہ ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ حقائق ہیں. کہتا ہے تمہیں کیوں شکست ہوئی، اتنے اسلحے اور اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود. تو وہ جو کمانڈر تھا داعش کا، جو پکڑا گیا، اس نے کہا کہ جب ہمارے سپاہیوں کو یہ خبر ملی کہ اس علاقے میں قاسم سلیمانی آ چکا ہے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہ قاسم سلیمانی کس کا شاگرد ہے؟ یہ اسی لا فتح کا شاگرد ہے کہ جس کے لیے بیان کیا گیا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ علی کے راستے پر چلنے والے مجاہدین ہیں کہ جس طرح علی یہ مرتضی نے میدان جنگ میں کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، علی کے ماننے والوں نے بھی میدان جنگ میں دشمن کو کبھی پیٹھ نہیں دکھائی. عزیزان محترم، یہ راستہ عزت کا، شجاعت کا، اگر راستہ کہیں سے ملتا ہے تو وہ علی علیہ السلام کے در سے ملتا ہے. یہ قاسم سلیمانی کی آج جو ہم اور آپ تکریم کرنے جمع ہوئے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے جمع ہوئے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ سبب مکتب اہل بیت ہے. قاسم سلیمانی نے مستضعفوں کی مدد کی، وہ علاقہ کے جہاں حتی شیعہ نہیں رہتے. یہ جو آج ہمارے یہاں بعض افراد آپ سن رہے ہیں، کلپس آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ دشمن ہمیشہ سازشیں کرتا ہے، سازشیں کرنے کے بعد حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے. اب بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ قاسم سلیمانی تو ایک شیعہ لیڈر تھا، ایک شیعہ کمانڈر تھا، اس نے شیعہ جنگ لڑی. انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ قاسم سلیمانی نے شیعہ کی جنگ نہیں لڑی، قاسم سلیمانی نے اسلام کی عزت کی جنگ لڑی ہے، قاسم سلیمانی نے اسلام کی عزت کو بچایا ہے. عزیزوں، میں اور آپ آج پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہمارے اداروں کو، ہماری ایجنسیز کو، ہماری فوج کو اس بات کا احساس ہے، اور اگر نہیں ہے تو انہیں کرنا چاہیے کہ قاسم سلیمانی اور اس کے مجاہدوں کی ہمت اور ان کی مجاہدوں کی شجاعت اور شہادت سبب بنی ہے کہ پاکستان آج داعش کے قبضے سے محفوظ ہے. اس کا احساس ہے ہماری ایجنسیز کو، جانتی ہیں وہ. یہ جو افغانستان میں داعش کو لا کر آباد کیا گیا، ایک بہت بڑا معرکہ شروع ہوا، ہمارے ایک کرنل یا کیپٹن عدیل جن کی شہادت ہوئی، داعشوں سے لڑتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی. اگر آج اسلامی ممالک محفوظ ہیں تو اس وجہ سے موجود ہیں کہ یہ جہاد اور یہ شہادتیں موجود تھیں. عزیزوں، داعش کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ وہ ختم ہو جائے اور چلی جائے، داعش کو واقعی عالم اسلام کے اندر رخنا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. داعش کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ اسلام ان کی اسلامی ممالک اور سرحدیں ان کے قدموں کے تلے سمٹتی چلی جائیں. وہ جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے, اگر سیریا سرنڈر ہو جاتا, اگر عراق میں ان کی حکومت قائم ہو جاتی, تو یقین سے جانیے کہ آج پاکستان میں بھی کم سے کم کچھ علاقوں میں جو افغانستان سے لگتے ہیں داعش کی حکومت ہوتی. اور آج بھی یہ سازشیں چل رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کی ایک مسجد سے جب داعش نے قیام کیا تھا تو اس مسجد کی خواتین نے باقاعدہ داعشیوں کو خط لکھ کر کہا تھا کہ ہمارے اخوان, ہمارے بھائیوں, ہم آپ کے منتظر ہیں کہ آپ پاکستان میں آئیے اور قیام کیجئے. اگر آج ہم اور آپ پاکستان کے اندر سالمیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر بھی قاسم سلیمانی اور ان کے اس پورے لشکر کا حصہ ہے. عزیز, قاسم سلیمانی نے فقط شیعت کی خاطر جان نہیں دی, اسلام کی خاطر جان دی. آپ سوچئے کہ ایک ایسا مجاہد کہ جو بیٹھتا نہیں ہے, جہاں ضرورت پڑتی ہے چلا جاتا ہے, یمن, عراق, لبنان, ایران, ہر جگہ اس مجاہد نے اپنی شہادت, اپنی رشادت کے کارنامے انجام دیے. بس عزیزوں, ایک ایسی عظیم الشان شخصیت. لیکن یہ شخصیت کہاں سے آئی؟ یہ مکتب اہل بیت, یہ مکتب اہل بیت کی شخصیت ہے. خداوند عالم نے مکتب اہل بیت کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ اسی کے دامن میں کبھی خمینی پروان چڑھتے ہیں, کبھی خامنائی پروان چڑھتے ہیں, کبھی نصر اللہ نظر آتے ہیں, کبھی قاسم سلیمانی نظر آتے ہیں. عزیزو, یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے. بس قاسم سلیمانی خداوند عالم کی جانب سے اس آیت کے مطابق جو آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی 75ویں آیت, اس کے مطابق خدا کی جانب سے مددگار بن کر پہنچے. اگرچہ اس آیت کا حقیقی مصداق زمانے کا امام ہے, اس آیت کا حقیقی مصداق ہمارے رب کے زمانے کا امام ہے کہ جب امام آئیں گے تو دنیا کے اوپر جہاں کہیں بھی مستضعفین ہیں, مظلومین ہیں, ان سب کی جو داد رسی ہوگی وہ امام زمانہ کے ہاتھوں سے ہوگی. اس آیت کا حقیقی مصداق بلا شک و شبہ امام زمانہ کی ہستی ہے. لیکن بہرحال امام زمانہ کے راستے پہ چلنے والے کچھ مجاہدین بھی ہیں, آئمہ کے راستے پہ چلنے والے کچھ مجاہدین بھی ہیں. عزیزوں, اس آیت کے اندر جو بنیادی شرط تھی وہ کیا تھی؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے, جبکہ تمہیں مظلوم مرد, عورتیں, بچے پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ہمیں نجات عطا فرما. لہذا اصل جو بنیاد ہے کاموں کی وہ فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی خاطر قیام ہے. یہ جو ایام ہے جناب فاطمہ زہرا کی ایام ہیں, ایام فاطمہ کہلاتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا کا پیغام ہی خدا کی خاطر قیام ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا سورہ سبا کی اس آیت کا مصداق ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے کہا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا. اے حبیب, ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, فقط ایک نصیحت, وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ, قیام کرو اللہ کی خاطر. مثنا وفرادا, دو دو کی ٹولیوں میں ہو یا اکیلے ہو جاؤ. توجہ کیجئے گا اس آیت پر, اگر آپ دیکھیں گے تو جناب زہرا آپ کو عمل کرتی ہوئی نظر آئیں گی. خدا نے کہا اگر اکیلے بھی رہ جاؤ تو خدا کی راہ میں قیام ضرور کرنا. جناب فاطمہ زہرا اکیلی ہیں, کوئی فاطمہ کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہے. فاطمہ زہرا اس ایام میں کہ جب علی مرتضیٰ کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے, فاطمہ زہرا آگے بڑھتی ہیں. عزیزوں, تقارن ہے قاسم سلیمانی کی شہادت اور جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے ایام میں. یہ تقارن بھی شاید اس لیے ہے کہ قاسم سلیمانی بھی جناب فاطمہ زہرا کا ایک سچا عزادار اور وفادار تھا. جب عراق کے اوپر حملہ ہوا اور دشمن داعش کی فوجیں عراق کربلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھیں اور داعشیوں نے پیغام دیا اپنے گھمنڈ میں کہ بس اب ہم نے پورا عراق فتح کر لیا, موصل, تکریت اور بلد اور مختلف علاقوں میں ان کی حکومت قائم ہو گئی, علاقے ان کے کنٹرول میں آ گئے, انہوں نے اپنے قدموں کو کربلا کی سمت بڑھانا شروع کیا. انہوں نے پیغام دیا کہ اب ہمارا اگلا ہدف کربلا ہے, ہم کربلا کو مسمار کر دیں گے. توجہ کیجئے گا, جیسے ہی ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اب ہمارا اگلا ہدف کربلا ہے, اور عزیزوں کتنی دور تھے؟ فقط 35 کلومیٹر کا فاصلہ تھا کربلا سے, بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا 35 کلومیٹر کا. ان کے پاس امکانات تھے, سب کچھ تھا. پیغام دیا کہ ہم اب کربلا کی سمت آئیں گے, ہم کربلا کے روزوں کو مسمار کر دیں گے. اب قاسم سلیمانی نے پیغام دیا تھا کہ اگر تم نے کربلا کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو یاد رکھنا ہم اپنی نمازوں کو مدینے میں ادا کریں گے. ہم مدینے میں نماز ادا کریں گے. کیا پیغام ہے یہ؟ اس کی حقیقت کو سمجھیے. تم کربلا میں قدم لاؤ گے تو ہم مدینہ پہنچیں گے, یعنی ہم تمہارے مرکز پر جا کر حملہ کریں گے, اور پھر مدینے میں ہم اس آرزو کو پورا کریں گے جو عرصے سے مومنوں کے سینوں میں ہے. ہم جناب زہرا کے روزے کی تعمیر کر کے تمہیں بتائیں گے کہ علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. عزیزوں, یہ پیغام تھا قاسم سلیمانی کا. جناب زہرا کی ایام کے ساتھ تقارن ہے قاسم سلیمانی کی شہادت کا. قاسم سلیمانی, جناب فاطمہ زہرا نے قیام کیا, ان تقوم للہ مسنا و فرادا. فرادا حالت میں ہو فاطمہ زہرا اس آیت پر عمل کرتی ہوئی نظر آئیں. کوئی ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے فاطمہ زہرا کا. فاطمہ در در جاتی ہیں, دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہیں. ایک جملہ کہوں میں آپ کے احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے, عزیزوں, آپ کے گھرانے کی خاتون جو محلے میں رہتی ہوں, چونکہ آپ کے گھر کی خاتون ہے, مومن کے گھر کی خاتون ہے, اس کی ایک عزت ہوگی محلے میں. آپ کے گھر کی خاتون اگر دروازے پر جائے گی تو مجھے یقین ہے گھر والے دروازے کو کھول دیں گے, کیوں ایک مومنہ دروازے پر آئی ہے. فاطمہ زہرا کی کیا غربت ہے, کیا غربت ہے فاطمہ زہرا کی. عزیزوں, مجھے نہیں معلوم, میں مصائب کی منزل پر نہیں ہوں, ابھی کافی فاصلہ ہے, لیکن فاطمہ زہرا کی ایام میں جب کبھی مجلس ہوتی ہے, یقین جانیے ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے, گفتگو کے اندر لوگ رو پڑتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کے میرے گھر کی خاتون محلے میں نکلے کسی کام سے, دروازہ کھٹکھٹائے گی, مجھے یقین ہے دروازے کھلیں گے. ایک صاحب عزت خاتون آئی ہے, ایک مومنہ آئی ہے فاطمہ زہرا اس مدینے کے اندر کہ جہاں اللہ کے رسول نے بارہا و بارہا فاطمہ کا احترام کیا. فاطمہ مسجد میں آتی ہیں, اللہ کا رسول اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے, فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے, فاطمہ کے لیے جملے ارشاد فرماتا ہے, فاطمہ تو بزعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. مگر اسی فاطمہ کے لیے دروازے نہیں کھلتے, مگر فاطمہ نے اپنے جہاد کو روکا نہیں. جناب سیدہ, اس عالم میں عزیزوں, آپ کے احساسات کو اور تھوڑا نزدیک لا کے بیان کروں, کیسی کیفیت تھی فاطمہ کی جس وقت فاطمہ گھر گھر جا رہی تھی. کاش کے جسم سالم ہوتا. گھر گھر جا رہی ہیں, دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہیں, کس عالم میں؟ جب فاطمہ کے پہلو کی پسلیاں شکستہ ہیں. مگر کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے کہا ان تقوم للہ مسنا و فرادا, قیام کرو اللہ کی راہ میں, دو دو کی صورت میں ہو یا اکیلے رہ جاؤ, کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تب بھی قیام کرو. فاطمہ زہرا نکلی ہیں, پہلی مدافع حرم ہیں, پہلی مدافع ولایت ہیں. قاسم سلیمانی کا افتخار کیا ہے؟ جمال جعفر, جن کو ہم ابو المہدی المہندس کے نام سے جانتے ہیں, جو عراق میں شہید ہوئے قاسم سلیمانی کے ساتھ, اور ان کے دیگر تمام شہدا, ان کا افتخار کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا لقب کیا ہے آج کے دور میں؟ مدافعان حرم. اتنا خوبصورت عنوان ہے یہ, یقین جانیے اس عنوان کو میں جب سوچتا ہوں مجھے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. مدافعان حرم, حرم کے محافظ, حرم کی حفاظت کرنے والے, اتنی بڑی سعادت خدا نے ان کو عطا کی. لیکن یہ عنوان ان تک پہنچا کیسے؟ پہلی مدافع حرم فاطمہ زہرا ہیں. ان تقوم للہ مسنا و فرادا, قیام کرو اللہ کی راہ میں, چاہے اکیلے ہو چاہے ٹولیوں میں ہو. فاطمہ زہرا قیام کرتی ہیں, للہ قیام کرتی ہیں, خدا کی خاطر قیام کرتی ہیں, کوئی ان کی آواز پر لبیک نہیں کہتا. عزیزوں, یہی شیعت کا خاصہ ہے کہ فاطمہ زہرا سے سیکھا ہے قاسم سلیمانی اور ان کے دیگر رفقاء کار نے, شہداء نے فاطمہ زہرا سے یہ للہیت سیکھی تھی. اسی لیے قاسم سلیمانی کی تمام عظمتوں کے باوجود کہ جو رہبر معظم نے ان کی شہادت پر اپنا پیغام دیا, اس میں بیان کیا, کہا کہ قاسم سلیمانی ایک شجاع انسان تھے. یہ ایک خصوصیت ہے. قاسم سلیمانی مدبر تھے, شجاعت کے ساتھ تدبیر بھی کرتے تھے. بعض افراد شجاع ہوتے ہیں, پلاننگ میں اچھے نہیں ہوتے, اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے, انہیں بنی بنائی تدبیر ملے, اسٹریٹجی ملے تو عمل کر سکتے ہیں. رہبر نے خصوصیت بیان کی کہ مدبر بھی تھے, شجاع بھی تھے. اس کے ساتھ بعض افراد شجاع ہوتے ہیں, جنگجو ہوتے ہیں, سیاست کو نہیں سمجھتے. رہبر کہتے ہیں قاسم سلیمانی سیاسی بصیرت کے حامل تھے. خصوصیات بیان کرتے ہیں رہبر، شجاع بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، اسٹریٹجی بھی بناتے ہیں. اسٹریٹجی یہ بناتے ہیں کہ کم سے کم افراد کو استعمال کر کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. کم سے کم افراد کو استعمال کیا اور بڑے دشمن کا مقابلہ کیا. ان کی اسٹریٹجی کا اندازہ فقط اس ایک جملے سے لگائیے کہ جب داعش کو بنایا گیا تو داعش کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا جنرل میٹس تھا، ظاہراً جو امریکہ کا سربراہ تھا، کمانڈر تھا. اس کو حسن عباسی نے اپنی گفتگو میں کہا ہے، کہا کہ حسن جنرل میٹس کو داعش بنانے کے لیے جو مدد کی گئی اس کو جب رقم کی صورت میں بیان کیا جائے گا تو وہ $7 trillion ہے. $7 کھرب خرچ کیے گئے تھے داعش کو بنانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو امکانات دیے تھے، اس کو وسائل دیے تھے. آپ کے سامنے اس تمام چیزیں، کتنا بڑا امکانات، سب کچھ تھا ان کے پاس، $7 کھرب. اور قاسم سلیمانی کے پاس کیا تھا؟ قاسم سلیمانی کو اس داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لوازمات ملے، اسلحہ ملا، پیسے ملے جس سے انہوں نے لشکر بنایا، وہ کتنے تھے؟ مقابلے میں $70 million تھے. $7 کھرب کا مقابلہ $70 million سے تھا. کم رقم کے ساتھ، کم وسائل کے ساتھ، کم نوجوانوں کے ساتھ یہ مقابلہ کیسے ہوا؟ یہ مقابلہ اسٹریٹجی کی بنیاد پر ہوا. قاسم سلیمانی کے پاس وہ ذہانت تھی، تدبیر تھی جو انہوں نے استعمال کی. رہبر کہتے ہیں یہ شجاع تھے، جنگجو تھے، مدبر تھے، سیاسی بصیرت کے مالک تھے. اس کے بعد رہبر ایک اگلا جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں از ان ہمیں بالاتر، ان تمام باتوں سے ہٹ کر جو قاسم سلیمانی کی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ قاسم سلیمانی ایک مخلص انسان تھے. خلوص تھا قاسم سلیمانی کے اندر. عزیزان محترم، یہ جملے اس شخص کی تائید میں وہ کہہ رہا ہے جو اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. وہ تکلفاً کوئی جملہ نہیں کہتا، یہ رہبر تکلف میں کوئی بات نہیں کرتے، حقیقت میں کہتے ہیں. کہتے ہیں ان کی تمام خصوصیات پر جو خصوصیت غالب تھی وہ قاسم سلیمانی کا خلوص تھا، اخلاص تھا. عزیزوں، قاسم سلیمانی کی شخصیت یہ کہ رہبر اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میں ان کی شہادت سے پہلے ان کی تحسین کیا کرتا تھا. یعنی شہادت سے پہلے جب آتے تھے، اپنی باتوں کو بتاتے تھے، میں ان کو اپریشیٹ کیا کرتا. تحسین کا مطلب اپریسیشن ہے. میں اپریشیٹ کرتا تھا، تحسین کیا کرتا تھا، ان کی جو ان کو سراہتا تھا. کہتے ہیں لیکن اس کی شہادت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، میں تعظیم کرتا ہوں. اللہ اکبر، یہ جملہ معمولی نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں اس وقت عالم اسلام کی باغ دوڑ ہے، وہ اس مجاہد کی نسبت کہتا ہے کہ میں جب تک یہ زندہ تھے اس کی تحسین کرتا تھا، اس کی شہادت کے بعد میں اس شخص کی تعظیم کرتا ہوں. یہ بڑا عظمت والا انسان تھا. عزیزوں، کہتے ہیں اخلاص، شہید قاسم سلیمانی کی بنیادی خصوصیت جو تھی وہ اخلاص تھا. اس اخلاص نے کام کو یہاں تک پہنچایا کہ قاسم سلیمانی جب رہبر کے سامنے اگر بیٹھتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ گفتگو ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، قاسم سلیمانی سامنے نہیں بیٹھتے تھے، کوشش کرتے تھے ایسی جگہ لیں جہاں سے ڈائریکٹ ان پہ نگاہ بھی نہ پڑے. اس جملے کو تھوڑا سا کھولیے. میں نے عرض کیا کہ ہم قاسم سلیمانی کی کردار کو، شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے اس پروگرام کا، مجالس کا، انعقاد کرنے کا؟ فقط گفتگو ہو کر ختم ہو جائے یا نہیں، اپنے لیے کوئی پیغام بھی لے کر جائیں. کوئی انسپائریشن ہوتی ہے ان شخصیات کے اندر کہ یہ شخصیات کیسے وجود میں آتی ہیں، ان کی بنیادی کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، خصوصیات کیا ہوتی ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو پیغام کیا دیتی ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دے کر گئیں. رہبر نے کہا اتنا مخلص انسان معمولی نہیں ہے. اس کے بارے میں جب دشمن نے مارا تو کہا کہ ہم نے ایران کے اس شخص کو مارا جو اس کی رہبریت کے بعد سب سے بڑا شخص ہے. اور شاید اس جملے کے اندر کوئی مبالغہ بھی نہ ہو، یہ حقیقت ہے. رہبریت کے بعد ایران میں جس شخص کا نام آتا تھا وہ قاسم سلیمانی تھا، یقیناً دوسرے نمبر کی شخصیت. یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت جب آتی ہے، بیٹھتی ہے رہبر کے سامنے، کوشش کرتی ہے نگاہوں میں نہ آئے. کیوں نگاہوں میں نہ آئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کاموں کو، خوب غور کیجئے گا ان جملوں پہ، وہ اپنے کاموں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے زمانے کے ولی کے سامنے پیش کر سکے. عزیزوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اخلاص ہے، یہ خلوص ہے ایک انسان کا کہ اتنے کاموں کو انجام دے رہا ہے، اتنے بڑے کام انجام دے رہا ہے. میں اور آپ، خدا ہمیں توفیق عطا کرتا ہے بعض اوقات، ہم اور آپ اپنے کاموں کے اوپر بعض اوقات مطمئن نظر آتے ہیں. ایک ہے اپنے کام کے اوپر مغرور ہونا، ایک ہے مطمئن ہونا. یقیناً آپ مومنین اپنے کاموں کے اوپر مغرور نہیں ہوتے، لیکن ہاں مطمئن تو ہو سکتے ہیں نا. قاسم سلیمانی وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے اتنے بڑے کردار کے باوجود اپنے اوپر مطمئن نہیں ہو رہا. اس کا واقعہ کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی کی زبانی سن لیجئے. آیت اللہ جوادی عاملی جو آج کے بہت بڑے عرفا میں جن کا شمار ہوتا ہے موجود ہیں ایران کے اندر، وہ شہادت کے بعد نقل کرتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سوچیے گا کیسا مجاہد ہے قاسم سلیمانی کے. اس کی شہادت کے بعد سیریا کے مومنوں نے کہا یہ ہمارا شہید ہے، لبنان کے شہدا نے کہا ہمارا شہید ہے، فلسطین سے اسماعیل حنیہ جو اس کے جہاد اسلامی اور حماس کے رہبر ہیں وہ ایران آ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا شہید ہے، اس نے ہماری خاطر جان دی، اس نے قدس کی خاطر جان دی. ایران کی عوام کہہ رہی ہمارا شہید. ہر جگہ کا باعزت انسان اس کو اپنا شہید مان رہا ہے. کتنا بڑا افتخار ہے یہ اس انسان کے لیے. ہر جگہ کا انسان اس کو اپنا سمجھ رہا ہے، کتنا بڑا افتخار ہوگا. ان کاموں کو کرنے کے بعد تو شہید کو مطمئن ہونا چاہیے تھا، اطمینان ہونا چاہیے تھا. اس کے اپنے ہاتھوں، اس کے اپنے سامنے کتنے اس کے نوجوان شہید ہوئے، کتنے لوگ اس دنیا سے گئے، یقیناً جاتے جاتے اس کو وعدہ دے کر گئے ہوں گے کہ اے ہمارے سردار، ہم اس دنیا سے جائیں گے، جنت میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کا انتظار کریں گے. یقیناً کیا ہوں گے، یہ وعدے وعید یہ ہوتے ہیں. ایران عراق جنگ کے واقعات میں چیزیں ملتی ہیں کہ شہداء جب شہادت کے لیے جاتے تھے ایک دوسرے سے کھڑے ہو کر وعدہ لیتے تھے، کہتے تھے وعدہ کرو اگر خدا نے تمہیں شہادت دے دی تو تم اس شہادت کے بعد جب قابل شفاعت ہوگے، جنت کی طرف جا رہے ہوگے، تو دیکھو ہم سے پہلے نہیں جاؤ گے. یہ شہداء حالانکہ دونوں مورچے پہ موجود ہوتے تھے، دونوں مجاہد ہوتے تھے، ایک دوسرے سے وعدہ کیوں لیتے تھے؟ یہ اخلاص تھا. ہر شہید یہ سوچتا تھا کہ نامعلوم میری قربانی کو خدا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، میں شاید خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو سکوں، میرا دوست قبول ہو جائے گا، لہذا میں اس دوست سے وعدہ لے لوں. یہ کرتے تھے. قاسم سلیمانی اسی نسل کے نوجوان تھے، لہذا قاسم سلیمانی کو تھوڑا مطمئن ہونا چاہیے اپنے اوپر عزیزوں کہ ہاں میں نے بہت کام کیا ہے، میں نے لبنان میں جہاد کیا. 2006 کی جو جنگ ہے آپ سب کے ذہنوں کے اندر ہے، یہاں جو نسل بیٹھی ہوئی ہے اس نے 2006 کی جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 33 دن کی جنگ جس کے اندر اسرائیل ذلت کے ساتھ باہر نکلا، ذلت کے ساتھ باہر نکلا، اس جنگ کے اندر قاسم سلیمانی شامل ہیں. قاسم سلیمانی 48 گھنٹے کی ایک جنگ حماس سے ہوئی، وہ حماس کہ جو پہلے پتھروں سے لڑا کرتی تھی، قاسم سلیمانی نے اس کو اتنا مجہز اور آمادہ کر دیا کہ اس نے جنگ لڑی، میزائلز کے ساتھ جنگ لڑی. 48 گھنٹوں کے اندر اسرائیل کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. جس قوم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا اسرائیل، اس سے صلح کی بات ہوئی. ان تمام جگہوں پر قاسم سلیمانی شامل ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے عزیزوں، مطمئن ہونا چاہیے قاسم سلیمانی کو، اس کو کہنا چاہیے کہ ہاں میری بخشش ہے، میں خدا کی نزدیک کچھ کر سکا ہوں. لیکن اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے کیے ہوئے پہ کبھی نگاہ نہیں رکھی جاتی، خدا کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے. لہذا قاسم سلیمانی کے بارے میں آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ قاسم سلیمانی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے قوم آئے، مختلف شخصیات سے ملے، ہمارے پاس بھی آئے، اور جب میرے پاس آئے ان کی ملاقات ختم ہو گئی، اپنے دوستوں سے کہا کہ جاؤ مجھے کچھ کام ہے آیت اللہ سے، وہ سب چلے گئے نوجوان. قاسم سلیمانی نے اپنی جیب سے کفن کا ٹکڑا نکالا، کفن کا ٹکڑا نکال کر آیت اللہ جوادی عاملی کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس پر میرے لیے گواہی دیں گے. عزیزوں کون سا ٹکڑا ہوتا ہے کفن کا؟ ہم جس کو شہادت نامہ کہتے ہیں، جس پر کیا لکھوایا جاتا ہے. آپ بھی یہاں کسی کو دفن کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اس شہادت نامے میں؟ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں اس جانے والے کی نسبت گواہی دے رہا ہوں کہ یہ خیر کی حالت میں تھا، یہ تیرا نیک بندہ تھا. اور خدا ان 40 اگر 40 مومنین اس کے لیے گواہی دیں، اس کے جنازے پر یہ گواہی پڑھ دیں، تو اس کی بخشش کی خبر دی گئی ہے. یعنی قاسم سلیمانی اس مقام پر پہنچ کر اپنے آپ کو اس گواہی سے محروم نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتا کہ مجھے اس گواہی کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے پاس جا کر کہتا ہے آپ گواہی دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کی بارگاہ میں مومن ہیں، خدا آپ کی گواہی کو میرے حق میں قبول کرے گا. اس سے بڑا اخلاص، اس سے زیادہ اخلاص کی عظمت کیا ہوگی عزیز؟ قاسم سلیمانی کا واقعہ یہاں کلپ کی صورت میں آیا. ایک جگہ نوجوانوں سے گفتگو کر رہے ہیں جہاں سارے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ دیکھو میں آج تم سے ایک بات کہتا ہوں. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی شہید ہوا اس جنگ کے دوران تو میں اس کے سرحانے پہنچا, اس کے جنازے پہ کھڑا ہوا, اس کی قبر پر آیا اور اس کے ساتھ رہنے والے دوستوں سے کہا اس کے بارے میں گواہی دو گے؟ دوستوں نے کہا ہاں گواہی دیں گے. کہا میں نے تمام شہداء کے لیے کام کروایا ہے, یعنی قاسم سلیمانی ان چیزوں سے بے خبر نہیں تھے. کہا میں تمام شہداء کے لیے کام کروایا جو میرے سامنے شہید ہوئے, جن کے جنازے پر میں پہنچا یا جن کی قبور پر میں پہنچا, اور ساتھ رہنے والے شہداء مجاہدوں سے کہا اس کے حق میں گواہی دو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا, یہ اللہ کا نیک بندہ تھا. یہ سارے لوگ گواہی دیتے تھے. قاسم سلیمانی اپنی زندگی میں ایک گواہی لے کر گئے, پھر اپنے اس مجمع سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے آج ایک سوال کر رہا ہوں, کیا میں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک اچھا انسان ہوں؟ عزیزان محترم, اخلاص مجھے نہیں معلوم اور کس چیز کو کہا جاتا ہے. ایک انسان جو اس مقام پر فائز ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے کیا میں آپ کے ذہن میں ایک اچھا انسان ہوں؟ اب ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت ہے, کمانڈر ہے, مجاہد ہے, عارف انسان ہے, لوگ نیچے سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں, ظاہراً تعریفی کلمات ادا کرنا چاہتے ہیں. قاسم سلیمانی روک دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, نعرے بازی مت کرو, نعرے بازی مت کرو, شعار مت دو, مجھے تم سے ایک شرعی جملہ چاہیے, شرعی جملہ جو میرے کام آ سکے. لوگ کہتے ہیں کیا شرعی جملہ؟ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے ذہنوں میں اچھا انسان ہوں؟ سب لوگ بیک زبان کہتے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اچھے انسان ہیں. کہتے ہیں بس اب میں خدا وند عالم سے ایک دعا کرتا ہوں کہ بار الہ میرے مرنے کے بعد ان لوگوں کی اس گواہی کو میرے حق میں قبول کر لینا, ان کی اس گواہی کو میرے حق میں قبول کر لینا. یعنی کیا مطلب ہے عزیزو؟ یعنی قاسم سلیمانی اپنے کاموں کو اس قابل نہیں سمجھ رہا. وہ اگر جا رہا ہے اس دنیا سے تو کہہ رہا ہے مجھے مومنوں کی گواہی کی ضرورت ہے. یہ اخلاص کی اعلیٰ ترین منزل ہے. قاسم سلیمانی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے در سے نکلا ہوا ایک شاگرد ہے. جناب فاطمہ زہرا پہلی مدافع حرم ہیں, مدافع ولایت ہیں. قاسم سلیمانی ان کے لشکر نے سیکھا ہے زہرا سلام اللہ علیہا سے دفاع کرنا, کیسے ولایت کا دفاع کیا جاتا ہے, کیسے کام کیا جاتا ہے, کس اخلاص کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. بس آپ کی زحمت کو جلدی تمام کروں. قاسم سلیمانی وہ شخصیت میں نے عرض کیا کہ جس کے لیے متعدد آیات بیان کی جا سکتی ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں, اس کا ایک مصداق نظر آتا ہے. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, سورہ النساء کی 75ویں آیت تھی جس میں یہ خدا کی جانب سے مددگار بن کر آیا مظلوموں کا, محروموں کا, پسے ہوئے لوگوں کا نکالا اس نے. اور یہ ایک ایسا جرنل تھا کہ جو دور بیٹھ کر کمان نہیں کیا کرتا تھا. عزیزوں کلپس آ رہے ہیں اور آئیں گے آہستہ آہستہ, ان کی شخصیت اور اجاگر ہوتی چلی جائے گی. ان کی شخصیت کے لیے اتنا بیان کروں کہ ان کو رہبر کی نسبت مالک اشتر کہا گیا ہے. مالک اشتر کی خصوصیات تھیں, امام علی علیہ السلام نے مالک کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے المالک وما المالک, مالک اور تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے, مالک کی عظمت کیا ہے, مالک کون ہے. علی کے ایک جملے سے سمجھیے گا, وقت نہیں ہے کہ میں مزید وضاحت میں جاؤں, فقط ایک جملے سے بیان کروں گا. امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ مالک کی عظمت کیا ہے, اس جملے سے سمجھیے کہ مالک کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو مجھ کو رسول اللہ سے حاصل ہے. مالک میری نسبت وہی حیثیت رکھتا ہے جو میں اللہ کے رسول کی نسبت رکھتا ہوں. علی مرتضیٰ کی رسول کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ رسول اگر مشکل میں ہے تو اس مشکل کی مشکل کشائی علی کے ہاتھ میں. علی کے ساتھ رسول کبھی تنہائی محسوس نہیں کرتے, ہر جگہ علی کو چھوڑ کر جانے والے چلے گئے, رسول کو چھوڑ کے جانے والے چلے گئے, مگر علی ہر جگہ موجود. جب کسی کام کی گرہ نہیں کھلتی لوگوں سے تو رسول علی کو دعوت دے کر بلاتے ہیں. یہی ہے نسبت رسول. امام علی نے کہا مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھ کو رسول سے تھی. اسی طرح عزیز و مالک اشتر کی موجودگی میں گویا علی مرتضیٰ تنہائی کا احساس نہیں کرتے, اور اگر مالک سامنے موجود نہیں ہیں تو علی سب کے ہوتے ہوئے احساس غربت کرتے ہیں. کہ جیسے رسول اللہ نے کیا, رسول اللہ کی زوجہ نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صحن میں ٹہل رہے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیفیت کیوں ہے, اضطراب کیوں ہے؟ کہا کہ علی مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں. بہت جملہ ہے رسول اللہ کا کہ علی کو دیکھے ہوئے بہت وقت ہو گیا, بہت دیر گزر گئی. یعنی علی کے علاوہ رسول کے پاس سب موجود ہیں مگر علی نہیں ہے تو رسول اللہ کو کچھ اضطراب ہے. یہ نسبت ہے علی کی رسول سے, علی کے علاوہ سب موجود ہیں مگر رسول حالت اضطراب میں. رسول اللہ, پھر وہی زوجہ کہتی ہے رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا الہی لا تمتنی حتی ترینی علیا, خدایا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ دینا. یہ نسبت ہے رسول اللہ کی نسبت. اسی طرح مالک کے لیے امام علی کہتے ہیں, یعنی تمام افراد موجود ہوں مالک نہ ہو علی کو اضطراب ہوتا ہے, اور سب موجود نہ ہو فقط مالک علی کے ساتھ ہوں علی کو کوئی اضطراب نہیں. اضطراب اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی وحشت میں پڑے. امام ہے امام علی, امام علی خود مالک کی پناہ گاہ ہیں, لیکن ایک اطمینان ایک سکون ہے مالک کے ذریعے سے. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ان کے ذریعے سے امامت کو بھی سرور ملتا ہے, انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر امامت خوش ہوتی ہے. مالک ان لوگوں میں سے ہیں. اسی طرح آج کے دور میں قاسم سلیمانی کو مالک اشتر کہا گیا ہے, رہبریت کا توانا بازو مالک اشتر. کون؟ قاسم سلیمانی. عزیزوں, قرآن کی اس آیت کے مطابق آئے. دوسری آیت قاسم سلیمانی کے بارے میں تیزی سے پڑھتا ہوا چلا جاؤں. کون سی آیت ہے جس پر عمل کیا؟ آیت اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی, لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر بھی منطبق ہوتی ہیں. دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ جہاں تالوت اور جالوت کا قصہ ہے. قاسم سلیمانی قرآن پر عمل کرنے والا انسان ہے, قرآن کی آیات پر ایمان رکھنے والا انسان ہے, اس نے قرآن کی آیات پر عمل کیا. تالوت اور جالوت کے قصے میں ہے کہ جب تالوت اپنے لشکر کو لے کر چلا, سامنے جالوت کا بڑا لشکر تھا. تالوت کے لشکر میں کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ اتنا بڑا لشکر, اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے. فقط اتنا سمجھ لیجئے چونکہ وقت نہیں ہے, کہ تالوت حق کا لشکر تھا, جالوت باطل کا لشکر تھا. ظالم بادشاہ تھا جس نے ظلم کیا ہوا تھا, لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا, حق کو توا رہا تھا, پامال کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں اللہ نے تالوت کو بھیجا کہ جاؤ لشکر لے کر جاؤ. تالوت اپنا لشکر لے کر چلے, جالوت کا لشکر تھا آگے مقابلے میں تھا. اتنا بڑا لشکر دیکھ کر تالوت کے لوگوں میں سے کچھ نے کہا ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکیں. وہی بیان جو آج ہماری اسلامی ممالک کے سربراہ دیتے ہیں کہ ہم میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے, ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ان ظاہری بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے. آپ نے سنا قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد بھی کچھ تجزیہ نگار یہاں بیٹھ کے تجزیہ کر رہے تھے کہ ایران فقط ایسے ہی دھمکیاں دے رہا ہے, ایران کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ پر حملہ کر سکے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات سے بھی بے خبر ہیں, جنہوں نے ظاہراً نہ موسیٰ و فرعون کا قصہ پڑھا ہے نہ ابراہیم و شداد کی داستان سنی ہے. یہ غافل ہیں اس بات سے کہ خداوند عالم جو فرعون کو غرق کرنے والا ہے وہی خدا اپنی قدرت کے ساتھ آج بھی موجود ہے. وہ اس بات کو بھول گئے کہ وہی خدا کے جس نے شداد و نمرود کو ہلاک کر دیا, ابو جہل کو لشکر اس کے لشکر کو تباہ کر دیا, وہ خدا اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے. یہ بھول گئے کہ قرآن کی آیات ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم نصرت خدا کے لیے آگے بڑھو گے تو خدا تمہاری نصرت کرے گا, تمہارے قدموں کو جمع دے گا, تمہارے قدموں کو ثبات عطا کرے گا. تجزیہ کرنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ایران حملہ نہیں کر سکتا, ایران کے پاس ہے ہی کیا, امریکہ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے. عزیزوں, یہ وہی دستور ہے, یہ وہی طریقہ کار ہے جو قرآن میں موجود ہے. جب جالوت کے سامنے لشکر پہنچا تو اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, اس کی طاقت بہت بڑی ہے. لیکن کیا ہوا, اسی لشکر جو جالوت کے لشکر میں سے تھے ان کچھ افراد تھے جن لوگوں نے کی خصوصیت کیا تھی, وقال الذین, اور ان لوگوں نے, کن لوگوں نے, کہ جن کو یہ گمان تھا, جو چاہتے تھے کہ اپنے رب سے ملاقات کریں, یظنون انہم ملاق اللہ, جو جانتے تھے کہ انہیں خدا سے ملنا ہے, اپنے لوگوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں, کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, گھبراؤ نہیں, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ خدا نے کم لشکر والوں کو قلیل لشکر والوں پر غلبہ عطا کیا ہے. یہ قرآن کے قصے ہیں, قرآن کے اندر حقائق ہیں, پہلے بھی ہوا. لہذا انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, اس سے پہلے بھی ہوا کہ قلیل لشکر کثیر پر غالب آیا. عزیز قرآن کے اندر یہ داستان آئی اور ایسا ہی ہوا، تالوت نے جالوت کو مار دیا، اس کے بعد اس کا لشکر غالب آ گیا، اس کے بعد رسول اللہ کا قلیل لشکر 313 کا لشکر تھا بدر کے اندر، کثیر پر غالب آیا، اس کے بعد کربلا کے اندر اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے، قلیل لشکر تھا جو کثیر لشکر پر غالب آیا، اور یہ غلبہ کربلا کا ایسا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ کم من درود پر یہ محمد والے محمد، کتنے قلیل لشکر کثیر پر غالب آئے۔ قاسم سلیمانی اسی قرآنی دستور پر عمل کرتا ہے، اپنے کم ترین اصحاب کے ساتھ آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، یہ وہ نوجوان وہ مجاہد، میں نے عرض کیا کہ دور بیٹھ کر نہیں، گلیوں میں جہاں مقابلہ ہو رہا ہے وہاں موجود ہے، کلپس آ گئی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگلی پچھلی گلیوں میں ہو رہا ہے مقابلہ، فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، یہ مجاہد جو کمانڈر ہے جو دور سے بیٹھ کر بھی ہدایت کر سکتا ہے، لیکن اپنے اصحاب اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے علی کی طرح میدان میں اترا ہے کہ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ علی مرتضیٰ میدان میں موجود تھے، میں علی کے ماننے والے کا حق ادا کب کروں گا جب میدان میں موجود رہوں گا، لہذا موجود رہے، وہاں موجود رہنے کے ساتھ ساتھ حوصلہ بڑھاتے ہیں، وہاں ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شوق دلاتے ہیں، حتیٰ قرآن کریم کی دعائیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک کلپ ابھی ان کا آیا، مجاہد لڑ رہے ہیں، آگے مورچے میں دشمن موجود ہے، پیچھے دشمن موجود ہے، ہر طرف دشمن موجود ہے، یہ اپنے مجاہدوں سے کہہ رہے ہیں لڑو، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اور ہاں یہ دعا بھی میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، یہ دعا پڑھو کہ اس دعا کے ذریعے سے خدا وند عالم حفاظت کرے گا۔ یعنی اس شخص کا اس وقت بھی اعتماد اگر ہے تو کس پر ہے؟ خدا وند عالم پر۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں میں جو 254 کی آیت ہے، ظاہراً اس کے اوپر قاسم سلیمانی ان کا لشکر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، قلیل تعداد کو پہلے بھی خداوند عالم کثیر پر غلبہ عطا کر چکا ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عزیزوں، میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا، کثیر تعداد تھی ان دشمنوں کی، داعش ایک گروہ کا نام نہیں تھا، اپنے ذہن سے اس غلطی کو نکال دیا جائے کہ داعش ایک گروہ کا نام ہے، نہیں، داعش کئی حکومتوں کا نام تھا، امریکہ کی حکومت، اسرائیل کی حکومت، فرانس کی حکومت، جرمنی کی حکومت، قطر کی حکومت اس زمانے میں شامل تھی، سعودی عرب کی حکومت، امارات، یہ ساری حکومتیں ہیں جو داعش کے پیچھے تھیں۔ داعش ایک اٹھنے والا باغی گروہ نہیں تھا، کثیر تعداد تھی، لیکن اس کثیر تعداد کو قلیل تعداد نے مغلوب کیا۔ کیسے کیا؟ شرط وہی ہے، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی خاطر قدم آگے بڑھاتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم مدد کرو گے، خدا تمہاری مدد کرے گا، فقط مدد نہیں کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، دشمن چھوڑ کر جائے گا۔ جس کو بنانے والے خود کہتے تھے کہ داعش اتنا بڑا گروہ بن چکا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے 30 سال لگیں گے، جب محسن حججی کی شہادت ہوئی، وہ نوجوان عجیب نوجوان تھا، جب اس کی شہادت ہوئی تھی اس کے بارے میں یہاں پہ مجالس ہوئی، آپ نے ان کو بھی اٹینڈ کیا تھا، انتہائی اخلاص کے ساتھ جس نے شہادت دی تھی، اس کے چہلم کے اوپر ظاہراً یا اس کی کسی مجلس کے اندر قاسم سلیمانی نے کہا تھا، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں، مخاطب کر کے کہا تھا پوری قوم کو، میں وعدہ دیتا ہوں 3 مہینے کے اندر داعش کا خاتمہ ہو جائے گا، اور 3 مہینے کے اندر داعش کا خاتمہ ہوا ہے، ان 3 مہینوں کے اندر، ویسے 3 سال کی تاریخ ہے عزیزوں۔ بس توجہ کیجیے گا، قاسم سلیمانی ان آیاتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم آگے تو بڑھو، حوصلہ تو پیدا کرو۔ عزیزوں، میں نے اور آپ نے پیغام کیا لیا، قاسم سلیمانی کی شخصیت سے میرا اور آپ کا پیغام کیا ہے، یہ شخصیت میں بہت اور آیاتیں قرآن کی ہیں جو اس کے بارے میں پڑھ سکتا ہوں میں، چونکہ وقت ختم ہو گیا، دعاؤں کے بہت سارے ٹکڑے ہیں جو اس شخصیت کے اوپر منطبق ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں اس شخص کی، یعنی اس شخص کا کردار قرآنی کردار تھا، اس شخص کا کردار الہی کردار تھا، جب ہی اس کو وہ عظمت ملی ہے، جب ہی دنیا کے گوشے میں بیٹھا ہوا ہر انسان اس کی یاد میں باہر آیا ہے، افریقہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، کوئی ملک ہو، حتیٰ اس کے بارے میں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی ایک بچے کی تصویر دیکھی، تھائی لینڈ کا ایک بچہ ہے، اس نے اپنے سینے پہ قاسم سلیمانی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کہتا ہے تم نے ایک قاسم سلیمانی کو مارا ہے، ایک قاسم سلیمانی یہاں موجود ہے۔ تھائی لینڈ کے اندر سوچئے ذرا، ایسے ممالک کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے، دنیا کے لوگ اس کی شخصیت سے متاثر ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن پر عمل کیا ہے، یہ دعاؤں کا ان دعاؤں کے حقیقت پر عمل کر کے دکھایا. ایک دعا کا ٹکڑا فقط بیان کر دوں جو دعائے افتتاح کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہ الاسلام واہلا وتذل بہ النفاق واہلا. پروردگار ہم رغبت رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں اس حکومت کی جانب کے جس کے اندر تو مؤمنوں کو, اسلام کو, اہل اسلام کو عزت عطا کرے گا اور جس کے اندر تو منافقوں کو, اہل نفاق کو رسوا کرے گا. کون سی حکومت؟ امام مہدی کی حکومت. خب یہاں پر رک جانا چاہیے؟ نہیں, دعا سکھاتی اس سے آگے بڑھو, خدا سے اس سے آگے طلب کرو. کیا طلب کرو؟ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ. پروردگار فقط شوق یہ نہیں ہے کہ اس حکومت تک پہنچیں, آرزو یہ ہے کہ ہمیں تو اس حکومت میں اپنی اطاعت کی دعوت دینے والوں میں سے بنا دے. وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ, ان میں سے بنا جو تیری راستے کا پرچم لے کر آگے آگے چل رہے ہوں, لوگوں کو تیری جانب ہدایت کر رہے ہوں. عزیز و قاسم سلیمانی دعا افتتاح کے اس ٹکڑے پر عمل پیرا نظر آیا. اس نے یہ علم اٹھایا حق کا, کہاں کہاں نہیں گیا, جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں وہاں گیا, جہاں جہاں مظلوموں کو حمایت کی ضرورت پڑی وہاں وہاں گیا. قرآن ہی عمل ہے, قرآن ہی زندگی گزاری. بس آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں, سورہ مریم کی آیت خدا نے اس کے حق میں مکمل کی. میں عرض کر رہا ہوں ان تمام اچھی جو اتنی بھی آیتیں خیر کی ہیں, حق کی ہیں, فضیلت کی ہیں, اس کا پہلا مصداق اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے سائے میں ان کے ماننے والے بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں. اہل بیت کی برکت سے ان آیتوں کا مصداق اہل بیت کے ماننے والے ہیں. سورہ مریم کی ایک آیت, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور اس ایمان کے سائے میں عمل صالح انجام دیتے ہیں, سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّهَا, رحمان یعنی خدا رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. قاسم سلیمانی اس آیت کے مطابق نظر آتے ہیں, دلوں میں محبت ہے. آپ کی کیا وابستگی ہے قاسم سلیمانی کے ساتھ؟ آپ کی کیا وابستگی ہے؟ آپ کے خاندان سے تو نہیں ہے ظاہری طور پر, لیکن میں کہوں گا آپ کے خاندان ہی سے ہے. اگر آپ کا خاندان علی ہے تو قاسم سلیمانی آپ کے خاندان سے, اگر میرے اور آپ کے قبیلے کا سردار علی ہے تو قاسم سلیمانی کا ہم سے تعلق ہے. عزیزوں میں نے پہلے عرض کیا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کی حفاظت بھی قاسم سلیمانی نے بلا واسطہ کی ہے. نہ لڑتا اگر داعش کے ساتھ یہ مجاہد اور اس کی پوری قوم, اس کی پوری لشکر نہ لڑتے تو یقیناً آج پاکستان کی اکثر جگہوں پر ان کے ناپاک قدم ہوتے. اب جیسے میں نے پہلے بیان کیا, اسلام آباد کی ایک مدرسے سے دعوت دی گئی, اسلام آباد میں باقاعدہ پیغام دیا گیا, کراچی کے اندر افراد پکڑے گئے اور آج بھی موجود ہیں. یہ مت سمجھیے گا ختم ہو گیا معاملہ, نہیں, معاملہ ہے, معرکہ ہے. مجھے اور آپ کو اس معرکے کے اندر کھڑا بھی ہونا ہے. قاسم سلیمانی کی خراج عقیدت پیش کرنے والوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ پیغام دیں کہ ہم قاسم سلیمانی کے راستے پر چلنے والے ہیں. لہذا قاسم سلیمانی نے ایک احسان ہم سب کی گردن پر کیا, میں فقط تشیع کے اوپر بیان کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, جس طرح داعش نے اعلان کیا تھا ہم جناب زینب کے حرم کو مسمار کر دیں گے, ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم کو مسمار کر دیں گے, اور واقعی ایسا خدا نخواستہ ہو رہا ہوتا, میری اور آپ کی زندگی کا کوئی جواز ہوتا؟ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی جواز ہوتا؟ کہاں تھی پھر وہ آواز, یا لیتنی کنت معکم, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہی صدا ہے ہر شب جمعہ کم سے کم دیتے ہیں, کاش ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. عزیز و قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھ چلنے والے لشکر نے اس واجب کفائی کو ہماری گردن سے ہٹا کر ہماری گردن کو آزاد کیا ہے. دفاع حرم واجب تھا, اگر کوئی آگے نہ بڑھتا تو دنیا میں ہر مسلمان مخصوصاً ہر اہل بیت کے چاہنے والے پر واجب تھا. ہماری زندگیوں کا جواز نہ ہوتا اگر یہ نجس قدم ان حرموں تک آ جاتے. قاسم سلیمانی اور اس کے لشکر نے ہماری گردنوں پر سے اس واجب کفائی کو ہٹا کر ہماری گردنوں کو آزاد کیا ہے, ہمیں رہنے کا جواز فراہم کیا ہے. اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں, ہم اس عزیز شہید کا شکریہ ادا کرنے جمع ہوئے کہ تو نے اسلام کی بھی عزت رکھی, ہماری بھی عزت بچائی. تو نے ہماری بھی عزت بچائی. اب میرے اس جملے کو بیٹھ کر اکیلے میں سوچئے گا, سوچئے گا اس جملے کو, کہ میں نے مبالغہ نہیں کیا, جذبات میں بات بیان نہیں کی, میں حقیقت بیان کی ہے. جن اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں, ہماری ہی زندگی میں ہم افسردہ رہتے ہیں ہمیشہ، کہتے ہیں کاش کربلا میں ہوتے، کیا کرتے؟ بی بی کو تازیانہ لگنے سے بچاتے. بی بی نے آواز تو دی تھی، اس وقت آواز دی تھی، حل من ناظر کی آواز کربلا کے بجائے کہاں سے آئی تھی؟ شام سے آئی تھی. ان مجاہدوں نے اٹھ کر واجب کفائی کو ادا کیا ہے. نہ اٹھتے تو زندگی گزارنے والا ہر شیعہ اس واجب کو ادا کرنے کا پابند تھا. بس عزیزوں، ہمارا اور آپ کا تعلق ہے شہید قاسم سلیمانی، ان کی شہادت یقین ہے اس کی شہادت کے اثرات ہیں، برکات ہیں. ابھی ہم نے چند چیزوں کو دیکھا. قاسم سلیمانی کی شہادت کا ایک اثر یہ ہے کہ جس دشمن سے قاسم سلیمانی واسطوں کے ذریعے سے لڑ رہے تھے، یعنی داعش کا واسطہ تھا، منافقین کا واسطہ تھا، یہ امریکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا استکبار سامنے نہیں آتا تھا، واسطوں سے آتا تھا، قاسم سلیمانی کی شہادت نے وہ کام کیا کہ اب بلا واسطہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے. استکبار کے ساتھ بلا واسطہ مقابلہ شروع ہوا. پہلا حملہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکی ایئر بیس پر ہوا. دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی، مشہور جملہ چل رہا ہے آج کل، سب جانتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک کسی نے امریکہ کو گولی نہیں چل ماری تھی. قاسم سلیمانی کی شہادت نے وہ جرت عطا کی کہ بلا واسطہ مقابلہ شروع ہوا. انشاءاللہ وہ وقت نزدیک ہے کہ جب اس ابرہا کا لشکر بھی تباہ ہوگا. وقت نزدیک ہے. قاسم سلیمانی کی شہادت نے عزیزوں بہت سی برکتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ سنیں گے علماء سے، بہت سی برکتیں. ایک برکت خود پوری دنیا کے انسانوں کے اندر جذبہ فراہم کر دیا، پوری دنیا کے انسانوں کے اندر یکجہتی ہے. اہل سنت جگہ پر جمع ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارے یہاں بھی جتنی پروگرام ہوئے اس میں اہل سنت بھی آئے، انہوں نے کہا قاسم سلیمانی ہمارا بھی شہید ہے. عیسائیوں نے سیریا کے اندر قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا. بس عزیز و زحمت تمام کی آپ کی. قاسم سلیمانی اور اس کے رفقا کار اس دنیا سے گئے، مگر عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شہامت کے ساتھ پیغام دے کر گئے کہ دیکھو ہمارا کام اس دوران غیبت کبریٰ میں اپنے زمانے کے امام کی خدمت تھا. اگر ہم سے متاثر ہو، ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارے راستے پر چلنا. بس عزیزوں، قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی. شہادت کے بعد ایک عزیز آتا ہے قاسم سلیمانی کی ماں کے پاس، ظاہراً بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے. قاسم سلیمانی کی ماں کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے، کہتا ہے کہ مادر، اگر قاسم سلیمانی آپ کو یہ پیغام دیں کہ میری شہادت کی خبر اگر ملے تو روئیے گا نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی شہادت ہو چکی قاسم سلیمانی کی، اب وہ خبر دینا چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ ماں ہے توجہ کیجیے گا، یہ ایام ایک ماں کے ایام ہیں، ایک ماں کے ایام ہیں، ایک ماں کی مصیبت کے ایام. کہتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے، مادر، اگر قاسم سلیمانی کی طرف سے پیغام آئے کہ میری شہادت کی خبر آپ تک آئے تو آپ روئیے گا نہیں، آپ کیا کریں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے ماں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ ماں نے بے اختیار کہا، میں روؤں گی. کیوں روؤں گی؟ میرا بیٹا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے وہ مجاہد ہے، ٹھیک ہے وہ خدا کی راہ میں ایک جہاد کرنے والا عظیم انسان ہے، ٹھیک ہے کہ وہ امام زمانہ کا سچا سپاہی ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ولایت کے سائے میں آگے بڑھنے والا ہے، تمام خصوصیات اپنی جگہ، مگر میں ماں تو ہوں، کیسے ممکن ہے کہ میں نہ روؤں؟ ماں نے پلٹ کر کہا، میں روؤں گی. اس کے بعد اسی خبر دینے والے کی طرف رخ کیا، جب وہ چپ ہو گیا اس جواب پر، اس کی طرف رخ کر کے کہا، کیا میرا قاسم شہید ہو گیا؟ وہ خبر دینے والا کہتا ہے آہستگی سے، کہتا ہے، ہاں خبر یہی آئی ہے کہ قاسم شہید ہو گیا. ماں کہتی ہے، مجھے ویران کر گیا. رومال آنکھوں پہ رکھتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے. ماں سے کیسے برداشت ہو، ایک بیٹے کا غم ہے. عزیزان محترم، یہ قاسم سلیمانی کی طرف سے کہنے والے نے کہا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ماں نہ روئے، مگر ماں کے اختیار میں تھوڑی ہے رونا، وہ ماں ہے. بس اسی جملے کو پلٹ دوں بی بی کی طرف، کہ ادھر قاسم سلیمانی شاید چاہتا ہے کہ اس کی خبر سن کے ماں نہ روئے، لیکن یہ جو ایام ہیں اس ماں کے ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا نہ روئے. مگر جیسے قاسم سلیمانی کی ماں کے اختیار میں رونا نہیں ہے نا، اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، اسی طرح اس بیٹے کے اختیار میں نہیں ہے کہ نہ روئے. فاطمہ چاہتی ہیں حسین نہ روئے، مگر حسین کے اختیار میں تھوڑی ہے عزیز. جب حسین نے گرتا ہوا دروازہ دیکھا ہوگا حسین بے اختیار روئے ہوں گے. ماں چاہتی ہے حسین نہ روئے، حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. حسین کی آنکھوں میں آتے ہوئے آنسو تڑپا دیتے ہیں فاطمہ کو. ماں کہتی ہے حسین تو نہ رو، لیکن کیسے ممکن ہے؟ میں اور آپ کتابوں سے پڑھ کر آپ کے سامنے نقل کر کے واقعات لاتے ہیں، آپ اس منظر میں چلے جاتے ہیں، آپ کو اس دروازے کی جلتی ہوئی آگ کی شدت اور حدت محسوس ہوتی ہے، آپ کو اس دروازے کا فشار محسوس ہوتا ہے. آپ کو جب پتہ چلتا ہے فاطمہ اس دروازے کے درمیان آ گئیں، ان کی شکست پہلو کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں، ہم آج 1400 سال بعد اس حدت اور شدت کو محسوس کر کے روتے ہیں. حسین کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ حسین نہ روئے، جس نے اپنی ماں کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا تھا، یا فزت و خزینی، اے فزہ میرا ہاتھ تھام لے، مجھے نکال لے، میں در و دیوار کے درمیان آ گئی ہوں. عزیزوں پس ماں چاہتی ہے بیٹا نہ روئے، حسین نہ روئے، مگر حسین کے اختیار میں کہاں کہ وہ اپنے آنسوؤں کو روک سکے. ہاں کہاں حسین سے ہوا ہوگا جب ماں کو دیکھا ہوگا. ماں گھر میں داخل ہوئی، خبر ملی سند پھاڑ دی گئی ہے، ماں کی چادر کو خاک آلودہ دیکھا. ماں سے پوچھا تو ہوگا، ماں یہ چادر خاک آلودہ کیوں ہوئی؟ ارے خبر ملی ہوگی ظالم نے راہ میں تازیانہ مارا ہے، تماچا مارا ہے، ماں زمین پر گر گئی تھی. ارے حسین آنسوؤں کو روک تو نہ پائے ہوں گے. عزیزوں کیسے ممکن ہے حسین آنسوؤں کو روکے؟ ماں بے شک چاہتی ہو کہ حسین نہ روئے، مگر منزلیں ہی ایسی ہیں. کیسے ممکن ہے حسین اپنے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روک سکے؟ ارے ماں کو جب بستر پر دیکھتے ہوں گے، امام علی علیہ السلام نے کیا نقشہ کھینچا ہے اس عالم میں ماں کو دیکھتے ہوں گے. علی کہتے ہیں ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس ناہلت الجسم. ارے عزیزو کیا مطلب ہے جملوں کا؟ علی کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد زہرا کی کیفیت یہ تھی کہ زہرا کے سر پر مستقل رومال بندھا رہتا تھا، ناہلت الجسم. ارے زہرا کا جسم روز بروز گھلتا جا رہا تھا، سارت کل خیال، زہرا خیال کی مانند ہو رہی تھی، منہدت الرکن. ارے فاطمہ کے قدموں کی طاقت چھنتی جا رہی تھی. عزیزو جب حسین اس عالم میں دیکھتے ہوں گے کیسے آنسوؤں کو روک پائیں گے؟ تڑپ کے روتے ہوں گے. علی نے کیا منظر کھینچا ہے؟ رسول کے بعد ہمیشہ پٹی سر پہ بندھی رہتی تھی، جسے آہستہ آہستہ گھل رہا تھا، ایک خیال کی مانند ہوتی جا رہی تھی. ارے ان کے قدموں کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی. عجیب جملے علی نے بیان کر دیے، یغشا علیہا ساعتم بعد ساعتین، ہر لمحے بعد فاطمہ پر غشی تاری ہو جاتی تھی. ارے افاقہ ہوتا تھا، پھر غش کھا کر فاطمہ گر جاتی تھی. عزیز اس منزل پر جب حسین دیکھتے تھے کیسے برداشت کریں؟ حسین کے آنسو زہرا کو برداشت نہیں، وہ منزل بھی آ گئی، جنازے کو صحن میں لا کر رکھ دیا گیا. آواز دی گئی بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کرو. عزیزوں آپ نے بھی ماؤں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں. اولاد میں سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لو. ارے اولاد جتنی صابر ہو برداشت نہیں ہوتا. ماں کی زندگی کی تمام محنتیں، تمام محبتیں نگاہوں کے سامنے گھوم جاتی ہیں. اولاد سے ماں کا جنازہ چھڑوایا جاتا ہے، اولاد ماں کے جنازے کو چھوڑ نہیں پاتی. علی نے کہا ہوگا آؤ ماں سے آخری ودا کر لو، کیا منزل ہوگی؟ عزیز و بس حسین کی
آنکھوں میں آنسو آئے. زہرا جو حسین کو روتا نہ دیکھ سکتی تھی, ارے زہرا سے برداشت نہ ہوا. بندے کفن کھلے, ماں کے ہاتھ برآمد ہوئے. آ میرے لال حسین, ماں کی آغوش.
ماتم میں حسین,